چند اوقات اس سلسلے میں عرض ہوں گے، محمد وعلى محمد. کتنی دفعہ بیان کیا کہ شیعہ علی کو یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی, علی کے شیعہ کو فلاں مصیبت جھیلنی پڑے گی, اور یہ اس کے بعد ہے کہ وہ امیر المومنین کے راستے کو پہچان لیتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے خود مولا فرماتے ہیں کہ میرے نام پر کچھ لوگ کوتاہی کریں گے اور کچھ لوگ حد سے تجاوز کریں گے, کچھ لوگ اصطلاح کے مطابق مفسر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ غالی ہو جائیں گے, اور تیسرا ایک راستہ ہوگا جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں تو صراط مستقیم ہوگا, متوسط راستہ ہوگا اور اس کے اوپر چلنا ہوگا. پہلا چیلنج یہی چیلنج نہ ہو کہ ہم کسی غلطی کی وجہ سے مقصر ہو جائیں اور نہ ہو کہ ہم کسی غلطی کی وجہ سے غالی ہو جائیں. جو امیر المومنین کی مسلم روایت ہے, طے شدہ مستند روایت ہے, اور ہم سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا میرے حق میں کچھ لوگ کوتاہی کریں گے کچھ لوگ تجاوز کریں گے. بس پہلا چیلنج امیر المومنین کے ماننے والے کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کیا کرے کہ کوتاہی نہ ہو اور وہ کیا کرے کہ تجاوز نہ ہو. اچھا اب یہ تو ہم نے تین کیٹیگریز اپنے طور پر سمجھ لی, ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ان تینوں کے اندر بھی کئی سو کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. مثلا وہ لوگ جو حق میں کوتاہی کریں گے وہ کن میادین میں کوتاہی کریں گے, کن موضوعات میں کوتاہی کریں گے, اے معرفت میں کوتاہی کریں گے, عمل میں کوتاہی کریں گے, نصرت میں کمی کریں گے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اجتماع میں کمی کریں گے, کس چیز میں کمی کریں گے, وہ جو خلوق کریں گے حد سے آگے بڑھیں گے وہ کس میدان میں حد سے آگے بڑھیں گے, محبت میں حد سے آگے بڑھیں گے, معرفت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھیں گے, ایسے موضوعات کو چھیڑ دیں گے جن کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا, یا کیا کمی ہوگی کیا پیشی ہوگی, بھائی ہمیں نہیں معلوم. اتنے وسیع امکانات ہیں اس کے اندر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس 180 درجے سے لے کے اس 180 درجے تک یہاں پر راستے ہی راستے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ مشکل ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سے زیادہ باریک ہے. اب یہاں پر مختلف مشکلات ہیں جو ہمارے دور کے اندر بھی ہیں, اور جیسے کہ میں نے کل آپ کی خبر میں عرض کیا کہاں دشمنوں کی وہ ساری سازشیں ہیں, اور ان سازشوں کا سراغ اگر ہم لگانے کی کوشش کریں, ان کی جڑوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. ہماری کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم تاریخ میں تسلسل کے معتقد نہیں ہیں. ہم لوگ اس پوری تاریخ بشریت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں. مثلا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم امیر المومنین اور رسول خدا کی تاریخ کو گویا تاریخ کا آغاز سمجھ رہے ہیں, تو کیسا نہیں ہے, تاریخ بشریت بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے, تو کیا بہت پہلے سے ہدایت اور گمراہی کا معاملہ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو قرآن کریم نے جو ماضی کے واقعات ہیں ان کو کیوں بیان کیا؟ حق اور باطل کا مارکا تو بہت پرانا ہونا چاہیے. اب ایک مشکل تو یہ ہے کہ ہم تسلسل کے معتقد نہیں ہیں عملاً, شاید فکری طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی نظام ہے وہی حق و باطل کی جنگ ہے, لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پاتے. مثلاً اگر قرآن مطالعہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوران کی واقعی زمانے کی کسی حق اور باطل کی جنگ کو بیان کیا ہے تو وہی حق اور باطل کی جنگ اس دور میں بھی کہیں ہو رہی ہوگی, ورنہ خدا تعالیٰ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر محض تاریخ ہوتی تو 4000 سال پرانی تاریخ کو بیان کر کے خدا نے کیا کرنا تھا؟ یقیناً اس تاریخ کے پیچھے کوئی ایسا درد ہے جو آج کے زمانے میں ویلڈ ہے, ورنہ قرآن کریم کتاب تاریخ نہیں ہے, ہسٹری کی بک نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. تو وہ تاریخ میں بھی اگر ہدایت نہ دے تو تاریخ کو بیان نہیں کرے. لہٰذا پتا نہیں کتنے بادشاہوں حاکموں اور ملک مملکت اور سلطنت کے چاہنے والوں اور مالکوں کی کوئی تاریخ بیان نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں ہدایت کا وہ پہلو نظر نہیں آیا, یا اس سے بہتر کوئی پہلو کسی اور واقعے کے اندر موجود تھا وہ بیان کر دیا, لہٰذا باقی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی. 124,000 انبیاء کی تاریخ میں سے چند انبیاء کی تاریخ کو قرآن مطالعہ نے ایک ایسے سیمپل کے طور پر بیان کر دیا جس میں وہ سارے مفاہیم چھپے تھے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو جنگیں رسول خدا کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کے دور میں حق و باطل کی رہی تھیں, آیا وہ تسلسل کے ساتھ چلی ہیں آج کے دور تک یا نہیں, معاملہ ختم ہو گیا. ہم اس بات کو ٹریس نہیں کر پاتے. اچھا اگر ہم عرض بھی کریں تو لوگوں کو کہانی لگے گی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اور آپ اس معاملے میں اور زیادہ محنت کریں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے لیے مسلم ثبوت ہوتی چلی جائیں گی, لیکن وقت لگے گا. مثلا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کے کردار کو سنا ہے اور پڑھا ہے قرآن کریم میں. ارے آپ کبھی سوچا کہ آج کے دور میں سامری کون ہے؟ نہیں سوچا. ہمارے لیے سامری ایک ایسا شخص ہے جس کو مرے ہوئے 3000 سال کے قریب ہو گئے. اگر ایسا کوئی کردار ہوتا جس کا نمونہ عمل آج کے دور میں نہ ہوتا تو آفاقی کتاب دینے والا خدا اس کا ذکر نہ کرتا. کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کردار کے نام پر اس دنیا میں ابھی بھی ہے. بس کوئی فرعون ہوگا, کوئی نمرود ہوگا, کوئی قارون ہوگا, کوئی سامری ہوگا, کوئی ابو لہب ہوگا, سب ہوں گے. اور وہ باطل کے ہوں گے تو کوئی حق کا بھی ہوگا. اسی طریقے سے یہ تو میں نے تاریخ انبیاء صاحب کی خدمت میں عرض کیا, اگر ہم تاریخ ائمہ اطہار علیہ السلام پر بھی آئیں اور اس میں ہمارے پاس کچھ روایات ہوں تو ہم ان روایات کو پڑھتے اور سمجھنے لگتے ہیں گویا کہ یہ تاریخ کی بات ہے. پھر میں عرض کروں گا اگر تاریخ کی بات ہوتی اور حال سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو اہل بیت ارشاد نہ فرماتے, وہ قیامت تک کے لیے ہدایت دینے کے لیے آئے تھے. تو وہ ایسی باتوں پر جن کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوتا زحمت نہ دیتے. ہمیں کیوں زحمت دیتے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں, ان چیزوں کو احادیث میں محفوظ کریں جس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے اور میرے بات ہو نہیں سکتی ان کی زبان پر. تو یقیناً ہم سے کوئی تعلق ہے. اب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں کچھ لوگ کوتاہی کریں گے, کچھ لوگ تجاوز کریں گے اور درمیانی راستہ حق کا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز آج کے دور میں نہ ہوں, ممکن نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہے. اب ہمارا کام یہ ہونا ہے کہ ہم پہلے یہ ڈھونڈ لیں ہم کہاں کریں, ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں, ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو, ہم سے کوئی تجاوز نہ ہو, ہمیں امیر المومنین کے راستے کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا اب یہاں پر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر زیادہ تر لوگ مخلص ہیں تو وہ کوتاہی یا تجاوز کریں گے کیوں, کوتاہی یا تجاوز کریں گے کیوں, کوئی تقصیر کیوں کرے گا, کوئی مقصر کیوں بنے گا اگر وہ اہل بیت سے مخلص ہے؟ کیوں مقصر بنے گا؟ کوئی غالی کیوں بنے گا اگر اہل بیت سے مخلص ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بس اگر ہمارے پاس یہ روایت ہے اور ہم نے بچپن سے سنی, میرا خیال اس ہال میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے روایت نہ سنی ہو اگر اس کو خود اپنے بچپنے میں نہ ہو, تو اگر کوئی بچپنے سے نکل چکا ہے اس نے یقیناً یہ روایت سنی ہے کہ ہاں ایسا ہے, کچھ لوگ مقصر ہیں, کچھ لوگ غالی ہیں اور کچھ لوگ متوسط راستے کے اوپر. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کرتا کیوں ہے, اس کی تھوڑی سی ایک علمی حیثیت ہے, اس کو میں آپ کی خدمت میں سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کچھ لوگ سازشی عناصر ہیں, کچھ لوگ اپنی نفس پرستی کی خاطر, کچھ لوگ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے بٹھائے ہوئے سازشی عناصر ہیں جن کے بارے میں کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا ان کی تعداد بہت کم ہے. سازشی عناصر کی تعداد بہت کم ہے. یہ سازشی عناصر کم از کم 2 کیٹیگریز میں ڈالے جا سکتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ بٹھائے ہوئے لوگ ہوں گے, سمجھ میں آتی ہے بات, کچھ لوگ باقاعدہ بٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے روابط ہوں گے, اسلام کے دشمنوں نے ان کو کچھ نہ کچھ وسائل فراہم کیے ہوں گے, ان کو کچھ توانائیاں دی ہوں گی, ان کے لیے کچھ راستے کھولے ہوں گے, انہیں کچھ پروٹیکشن دی ہوں گی اور ان سے کہا ہوگا کہ تم اپنے کام کو انجام دو, یہ ہوا ہوگا. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی آپ یہ بات کیسے اتنے وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا؟ آیا قوم کے بارے میں کسی بھی بات کو کہنا بے بنیاد کی جا سکتی ہے؟ یہ کوئی افسانہ تھوڑی ہے کہ جانے کسی کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو کیا دلیل ہے کہ یہ ہوگی؟ بہت سادہ سی ایک دلیل. اور کل ہم نے کوئی بات کہی تو بعد میں کسی نے کہا کہ اس کے اوپر دلائل کیا ہیں, تو پھر میں یہاں پر پھر دوبارہ یاد دینا کہ مجبور ہو جاتا ہوں مجھے کہ ہمارا ایک اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز سیاسیات ہے, اور کچھ اس اسپیشلائزیشن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم ایک اوپینین بنا سکتے ہیں. ہمارا ٹھیک ہے, ہمارا ایک اسپیشلائزیشن ہے, ہر ایک آدمی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اس نے مثال کے طور پر میڈیسن کے اندر اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر ایک اوپینین اسٹیبلش کرے. ہاں جس کا تخصص جس کی اسپیشلائزیشن میرے پاس نہیں ہے میں اس فیلڈ کے اندر اوپینین نہیں بنا سکتا انڈیپینڈنٹلی, مجھے اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑے گا. لہٰذا میں میڈیسن میں اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھوں گا, انجینئرنگ کے اندر اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھوں گا, میکینیکل انجینئرنگ کے اندر اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھوں گا, لیکن پولیٹیکل سائنسز کے اندر یہ میرا اسپیشلائزیشن ہے. یا اگر اسلام کی بات کریں یہ میرا تخصص ہے, اگر میں اس کے اندر رائے بناتا ہوں تو یہ میرا حق ہے, میری فیلڈ ہے, اس کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں. اب اس ناطے میں آپ کی خدمت میں ایک سادہ سا اصول عرض کرتا ہوں, بہت سادہ سا ایک اصل ہے دشمن کی بات کو سمجھنے کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور یہ شخص کسی بھی وجہ سے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو دلیل چاہیے کہ ہم سوچیں کیوں نہیں کیا. دلیل چاہیے یہ سوچنے کے لیے کہ کیوں نہیں کیا. اب ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک اسلحہ ہے, دوسرے آدمی سے جنگ میں اترا ہے, یہ مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے اور اسلحہ نہیں نکال رہا, ہمیں دلیل چاہیے, یہ سوچنا پڑے گا یہ اسلحہ نکالتا کیوں نہیں ہے. اگر اسلحہ نکال لے تو یہ تو وہی بات ہے جو ہو گئی, ہونی چاہیے یہ کہ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو وہ نکالے گا, استعمال کرے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اسلحہ استعمال نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا, آپ دلیل دیں گے وہ نہیں کرے گا. اب سادہ سی بات ہے, آپ پوری دنیا کے اندر کفر کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا کے اندر نفاق کو منافقت کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا کے اندر سرمایہ داروں کو مستکبرین کو چیلنج کر رہے ہیں امیر المومنین کی عدالت کے ذریعے سے, اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ آپ دلیل دیں کہ وہ سازش کیوں نہیں کریں گے. اگر آپ واقعی امیر المومنین کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہیں کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے سازش نہیں کرے گا, آپ دلیل دیں کہ کیوں نہیں کرے گا, ورنہ کیا وہ خدا کے نام پر آپ پر رحم کھا کے آپ کو چھوڑے گا کیا؟ کیوں چھوڑے گا آپ کو؟ تصور میں نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ یہ سوچیں, دو میں سے دو تین باتوں میں سے کچھ سوچنا پڑے گا, یا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ اتنا احمق ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو یہاں سے ضرب لگائی جا سکتی ہے, وہ احمق نہیں ہے, بہت مکار ہے, طے شدہ بات, یا وہ اتنا بے خبر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ضرر حاصل کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا وہ مکار بھی ہے ہوشیار بھی ہے, اپنے کام کو اچھی طرح جانتا ہے, اس کا تجربہ ہے سینکڑوں سال کا مکاری پہنچانے کا, کم از کم یہ آپ کہیں کسی بندے کا نہیں ہے, کم سے کم شیطان کا تجربہ بہت زیادہ ہے مکاری پہنچانے کا. اور آپ اور میں اس معاملے میں بھی ضعیف ہیں کہ ہم شیطان کے زمین پر نمائندوں کو پہچان نہیں پاتے, ہم نہیں پہچان پاتے, ہماری شیطان شناسی بہت کمزور ہے, ہم شیطان کو پہچاننے میں ناکام ہوئے, ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان جب زمین کے اوپر حربے کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا ماڈل کیا ہے, کیوں خدا نے متعالیٰ قرآن کریم کے اندر اتنا شیطان کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی, میں موضوع کے اندر محدود ہونے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دشمن ہے وہ آپ کے چیلنج کو دیکھ رہا ہے کہ آپ امیر المومنین کی عدالت کا نام لے رہے ہیں, آپ ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, آپ سر نہ جھکانے کا پیغام دے رہے ہیں, اور آپ زندگی کو اس ہدف میں قربان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے درمیان تفریق تقسیم کی جا سکتی ہے, آپ کے درمیان کسی بھی موضوع کو چھیڑ کر کچھ نہ کچھ تقسیم کی جا سکتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو کیوں چھوڑ دے گا؟ کیا دلیل ہے کہ آپ کے درمیان تقسیم نہیں کرے گا؟ کیوں چھوڑ دے؟ دلیل اس پہ نہیں چاہیے کہ وہ سازش کیوں کرے گا, دلیل اس پہ یہ چاہیے کہ سازش کیوں نہیں کرے گا, کیوں چھوڑے گا آپ کو؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہم پہ حملہ کرے گا اسلحے سے, وہ احمق ہے کہ آپ کے اوپر اسلحے سے حملہ کرے, کیا اس کو نہیں معلوم, کیا ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے کہ اگر ہم پر اسلحے سے حملہ کیا جائے ہمارا جسم مارا جائے تو ہم شہید ہوتے ہیں, ہم شہادت سے زندہ ہوتے ہیں, وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. جب تک ناقابل اجتناب نہ ہو آپ کو نہیں ماریں گے, اس جگہ لے جا کر ماریں گے جب دیکھیں گے سوائے مارنے کے کوئی راستہ نہیں ہے, ادھر ماریں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کا جو بندہ مرے گا اگر قابل قدر ہوا تو بڑا شہید بن جائے گا. انہوں نے تجربے سے بہت سیکھا ہے. شاید ہم نے حق کے میدان میں تجربے سے اتنا نہیں سیکھا جتنا اہل باطل نے حق کے مقابلے میں تجربے سے سیکھا ہے. انہوں نے بہت سیکھا ہے. مثلا آپ ابھی تک علامہ شہید عارف حسین حسینی کا نام لے رہے ہیں جو کہ شہادت کو 23 سال ہو رہے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 23 سال میں بھی ان کا نام نہیں مٹے گا. اگر مادی طبی زندگی گزارتے تو 50 سال نہیں چلنی تھی, اب چلے گی, اب چلے گی, اور یہ شہادت کا اثر ہے. اگر مادی طبی زندگی گزارتے شاید مزید 20 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے. اگر شہادت کے بغیر ہوتے تو شاید 50 سال تک تذکرہ نہ چلتا, لیکن شہید ہونے کے بعد اب شاید سینکڑوں سال چلے گا. ہم شہید اول و شہید ثانی کو ابھی تک شہادت کا نام پہ یاد کر رہے ہیں, ہم اپنے شہدا کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں, اور شاید شہید حق کو مثلاً بے سمے تمار کو ابھی تک اپنی شاعری اور نثر کے اندر یاد کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جس نے شہادت حاصل کی ہے اس نے زندگی حاصل کی ہے, اس کو بقا نصیب ہوئی, وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. بس وہ کوشش کیا کریں گے؟ وہ کوشش یہ کریں گے یا تو نہ ماریں, جسم نہ مارے, اگر مارے علنی کھلے میدان میں نہ مارے, کسی سازش کے نام پر مارے تاکہ شہید نہ کہلائے. مثال کے طور پر یوں دکھایا جائے جیسے افراتفری میں مارا گیا, بلا شناخت مارا گیا, ایسا حادثہ ہو جائے کہ حادثتاً مارا گیا, بلا شناخت مارا گیا, جان بوجھ کے نہیں مارا گیا, یوں ہی سب مر رہے تھے یہ بھی مارا گیا, شہید نہ بنے. اور جب دیکھیں گے کہ ناقابل اجتناب ہے, کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کا ہونا ان کے لیے نقصان دہ ہے, تب شہید کریں گے. اس سے کم بھی راستے ہو سکتے ہیں. مثلا اگر پیسہ چل سکے تو سب سے پہلے پیسہ چلائیں گے, اگر منصب دے کے بات ہو سکے تو منصب دے دیں گے, اگر شہرت دے کے معاملہ نبٹ جائے تو شہرت دے دیں گے, اگر اقتدار کے ذریعے بھی بات چل سکے اقتدار بھی دے دیں گے. اور یہ سب چیزیں تاریخ میں ہوئی ہیں. جب تک یہ سب ممکن ہے وہ نہیں ماریں گے. فرد کو, ایسے فرد کو جو قابل قدر ہوگا اس وقت ماریں گے جب کوئی راستہ ممکن نہیں ہوگا, اس وقت لے جا کے ماریں گے, اور اس وقت وہ شہید ہوگا اور ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا, لمبی مدت میں بہت نقصان دہ ہوگا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں لہٰذا اس سے اجتناب کریں گے. آپ تصور کیجئے گا تمام تر تائیدات الہیہ ساتھ تھیں, لیکن کیوں امام خمینی کے گھر کے اوپر ایٹم بم نہیں گرا دیا؟ بھائی ایک چھوٹا سا بم گرا دیتے, کیا ان کا گھر دنیا کے نقشے میں آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھا کیا؟ سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے ہر چیز پن پوائنٹ پر کلیئر تھی وہ کہاں رہ رہے ہیں, تو گھر سے نکلتے بھی نہیں تھے. تو کیا آسمان کے اوپر لے جا کر, زمین کے اوپر لے جا کر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بم نہیں مانا جا سکتا تھا جو ان کے گھر اور اطراف کے 100 میٹر کو کہیں نہ کہیں تہس نہس کر دے اور وہ باقی نہ رہے؟ مارا جا سکتا تھا. کیا رہبر معظم کے گھر پہ نہیں مارا جا سکتا؟ مارا جا سکتا ہے. تائیدات الہیہ چھوڑ دیجئے, تو خدا اپنا بندوبست کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے. اس میں سے ایک طریقہ یہی ہے, دشمن کے دل میں خوف بٹھاتا ہے اس کی شہادت کا خوف. تو یہ شہید ہے, اور جب یہ شہید ہے تو یہ اپنی زندگی میں کم تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا جتنا یہ شہید ہو کے نقصان دہ ہوگا, نہیں ماریں گے. ان کو پتا ہے کیا, اور جب ناقابل اجتناب ہوگا, اور یہ میں عرض کرتا چلوں یہ موضوع نہیں تھا بیچ میں بات آ گئی, اس وقت شہید کرنے کی جرات کریں گے جب قوم بے خبر ہوگی. اگر قوم بے خبر نہ ہو تو رہنما کو شہید نہیں کریں گے. سید الشہداء کو اس خاطر شہید کیا, ان کو پتا تھا قوم کے حوصلے پست ہیں, قوم جواب نہیں دے گی, اس خاطر شہید کیا. شہید باقر الصدر کو اس لیے شہید کیا کہ ان کو پتا تھا اس وقت ملت عراق خاموش ہے, اس وقت موقع ہے. اور سمجھ رہا ہوں کہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کو بھی اسی لیے مارا کہ کہ ان کو پتا تھا یہ قوم اس وقت اٹھنے کے قابل نہیں ہے, یہ نہیں اٹھ پائیں گے. اگر قوم باخبر ہو کبھی شہید نہیں کریں گے, ہمیشہ بزدلی کے ساتھ ماریں گے. باقی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تقریباً بات واضح ہے, نہیں مار سکے. جانتے تھے ایک شہادت اتنا اثر دے چکی ہے, آگے شہادتیں بہت عجیب اثر دیں گی. علنا شہادت کو نہیں کیا, بزدلی کے ساتھ شہید کیا, زندانوں کے اندر زہر کے ذریعے سے, خاموشی کے ذریعے سے, سازشوں کے ذریعے سے. یہ موضوع نہیں ہمارا, واپس آتے ہیں. دشمن کیوں سازش کرے گا؟ اس لیے کہ وہ آپ سے ضرر, آپ سے نقصان دیکھ رہا ہے, خطرہ دیکھ رہا ہے. اپنی سازش میں کہیں رکے گا؟ کہیں نہیں رکے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ کسی اسلامی انسانی اخلاقی اصول کا معتقد نہیں ہے, اس کے نزدیک کوئی اخلاق نہیں ہے, اس کے نزدیک کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے ان چیزوں کا, وہ کیوں رکے گا؟ جو سازش کرنا چاہے گا کرے گا. کیا ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہو سکتی ہے کہ قوم کو لڑائے؟ ہو سکتی ہے. تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہ کرنے پہ دلیل چاہیے, کیوں نہیں کرے گا؟ آپ دلیل لاؤ کہ کیوں نہیں کرے گا. اور ہمارے پاس 10 دلیلیں جو کہہ رہی ہیں یقیناً کرے گا, اور نہ صرف کرے گا بلکہ کر چکا. ہم اپنے اصول میں انالیسس میں انالیسس کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر دشمن کہیں سے نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ نقصان پہنچا چکا ہوگا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, دیر لگے گی آپ کو. اگر دشمن کہیں سے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو دیر میں پتا چلا ہے وہ پہنچا چکا ہوگا. آپ ابھی سمجھ نہیں پائے, سمجھنے کی کوشش کریں ان کی سازش کہاں پر ہے. اب تو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ نقصان پہنچا چکا ہے ہمیں. کیا 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 نظر آ رہا ہے؟ یہ کہ ہم تقسیم ہوئے ہوئے, یہ کہ ہم تتر بتر ہوئے ہوئے, یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ دست و گریبان ہوئے ہوئے. اور میں نے آپ خود آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے شہروں کے اندر ہم بالکل جدا ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوئے ہوئے. کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ ہم کسی سازش میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بس سازشی عناصر ہیں لیکن کم ہیں. سازش ہو چکی ہے, سازشی عناصر بھی ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کسی کے بٹھائے ہوئے ہیں, اور میں نے ان دلائل کے تحت کہا کہ یقیناً ہوں گے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں. کچھ لوگ ہوں گے جو دشمن کے بٹھائے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خود نفس پرست ہوں گے, ان کے لیے دشمن نے صرف اتنا کیا ہوگا تھوڑا سا راستہ صاف کر دیا ہوگا, خود نفس پرست ہوں گے. ایک آدمی نفس پرست ایک گروپ میں داخل کر دیجئے, وہ نفس پرست اس گروپ کو خود ہی توڑ دے گا. اور اگر چند نفس پرست ایک گروپ کے اندر آ جائیں, اس گروپ میں دھڑے بننا یقینی ہے. چند نفس پرست, دشمن کا بھی ضرورت نہیں ہے, دشمن کو بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف اتنا کرنا ہوگا دو نفس پرست بھیجے کسی گروپ کے ساتھ کر دے, اور تھوڑا سا غیر معمولی طور پر ان کو پروٹیکٹ کر لے, غیر محسوس طور پہ, نظر میں نہیں آئے گا کہ پروٹیکشن کہاں سے آئے گی. ان کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ وہ دشمن کے لیے کچھ کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہوں گا اپنے لیے کر رہے ہیں. اور کریں گے وہ وہی جو دشمن چاہ رہا ہوگا, کیوں؟ نفس پرست ہیں. اچھا, نفس پرست کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ اس کو اقتدار چاہیے, اس کو مصنوعی احترام چاہیے, اس کو لوگوں کے سامنے اپنے لیے ریپوٹیشن چاہیے, اس کی خاطر سب کچھ کرے گا, سب کچھ کرے گا. جھوٹ گڑنا پڑے جھوٹ گڑے گا, لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا پڑے فتنہ ڈالے گا, لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا پڑے لڑائے گا, اتحاد کی ساری کوششوں کو ناکام بنائے گا, کیونکہ دیکھے گا اگر یہ سب متحد ہو گئے تو میری ریاست میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. نفس پرست یہ سب کرے گا. بس دو گروہ سمجھ میں آتے ہیں, ایک کو جس کو دشمن بٹھائے گا وہ یقیناً اپنا کام کرے گا, دوسرا نفس پرست ہوگا جو اپنا کام کرے گا. لیکن میں پھر عرض کروں گا جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان کی تعداد انتہائی کم ہے, ان کی تعداد انتہائی کم ہے. یہ صرف موت کی سائیکک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. یہ صرف بے شعور اور بے خبر لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر لوگ باخبر ہو جائیں, لوگ باشعور ہو جائیں, یہ سازشی عناصر اپنا کام نہیں کر سکتے, اور وہ نفس پرست بھی اپنے کام میں ناکام ہو جائیں گے, یہ سب ناکام ہو جائیں گے. اس خاطر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ بجائے یہ کہ ان سازشی عناصر پر غیر معمولی توجہ دیں, آپ ان کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کریں کہ ان کو میں صحیح کر لوں، آپ مخلصین تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ پر کچھ لوگ ہیں جو انتہائی مخلص ہیں اہل بیت کے، ان مخلصین تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی اور میری مشکل حل ہوتی ہے، ہم افتراق سے روک پائیں گے۔ اب میں سوال لاتا ہوں، درود بھیجے گا محمد سب کچھ سمجھ کر بھی اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ مخلصین کیوں پھنستے ہیں؟ مخلصین اس تقصیر یا اس غلوب سے دوچار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا علمی طور پہ سمجھنا پڑے گا۔ بس میں بات پھر وہیں پہ لے آیا جہاں کافی دیر پہلے تھی، اور بیچ میں جو ہمیں تشریح کرنی پڑی وہ اس خاطر کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ کچھ لوگ سازشی بھی ہوں گے، کچھ لوگ نفس پرست بھی ہوں گے، لیکن ان کی باتوں سے گھبرائیے نہیں۔ اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے، ہم دوسروں کے کہے سے بہت تیزی سے متاثر ہو جاتے ہیں، دوسروں کے طنز سے، دوسروں کے طعنوں سے بہت تیزی سے اپنے راستے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی ایک بات کہی، اتنا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کسی ایک کے طنز سے، کسی ایک کے کسی زخم زبان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، زبان کا نشتر چلانے سے ایک دم سے خفا ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا یسخرون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ مسخرہ کریں گے، ان کا کام یہی ہے، یہ مسخرے کر کر کے اہل ایمان کے دلوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سامنے طرف سے، مد مقابل کی طرف سے کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو زہر آلود ہے، اب ہم سمجھ رہے ہیں یہ بات سب نے کہی ہے، نہیں سب نے نہیں کہی ہے، اس سازشی نے کہی ہے، مخلص نے نہیں کہی ہے۔ آپ اس ایک کی رائے کے اوپر پورے کے پورے اجتماع کو کیوں مخالفت میں لے رہے ہیں؟ ایک نے کہی ہے، آپ کہیں گے اگر اس ایک نے کہی ہے تو باقی لوگوں نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ یہ موب کی مینٹیلٹی ہے، موب کی لیڈرشپ کوئی بھی اچانک اچھل کے لے لیتا ہے اور باقی موب اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کوئی باشعور شخص آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے غیر ارادی طور پر کہ آپ اس کے پیچھے غلط چل رہے ہیں، یہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم پیچھے چل پڑے تو ٹائم لگتا ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ ہم غلط آدمی کے پیچھے چل پڑے، اتنی آسانی سے واپس نہیں آتے۔ اور پچھلے سال کی تقاریب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک قوم ایک ٹرننگ پوائنٹ پر غلط فیصلہ کرے کم از کم ایک نسل چاہیے صحیح کرنے کے لیے۔ آپ قومی مسائل کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچے، آپ نے رائٹ کی جگہ لیفٹ ٹرن دیا، اب 30 سال ضائع ہوں گے، اب 30 سال ضائع ہوں گے، یہ قوموں کی تاریخ میں ہوتا ہے، ایک نسل کم از کم ضائع ہو جائے گی۔ اگر کم کر کے کہوں تو ایک نسل ضائع ہوگی، ورنہ بعض اوقات کئی کئی نسلیں ضائع ہوتی ہیں ایک کریٹیکل غلط ڈیسیشن پر۔ تو آپ تصور میں نہ لائیے کہ اگر ایک گروہ کسی شخص کے پیچھے موب کی مینٹیلٹی کی وجہ سے چل نکلا وہ چند دنوں میں اس کو چھوڑے گا، نہیں چند دنوں میں نہیں چھوڑے گا، اب بہت وقت لگے گا۔ تو کسی کے کہنے پر متاثر مت ہوں، اپنے کام کو چیک کریں۔ دیکھیں مخلصین اس مشکل میں کیوں پھنستے ہیں؟ بعض اوقات علمی حل اس کا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی شبہ پیش آتا ہے، اس شبہے کو حل نہیں کر پاتے، اس شبہے کو حل نہیں کر پاتے، چونکہ وہ شبہ حل نہیں کر سکتے، اچانک کسی فکر کے معتقد ہو جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ جس فکر پہ گئے ہیں وہ اس شبہے سے بدتر مشکل میں پھنسا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی میں اپنے ذہن میں، چونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں ظہور اور ولادت کے حوالے سے عرض کیا، اس لیے عرض کرتا ہوں، صاحب بحث چل نکلی، ظہور ہے یا ولادت ہے؟ صحیح۔ اچھا یہ بحث کیوں نکلی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک شبہ لوگوں کے سامنے آیا، اور شبہ یہ آیا کہ اگر ولادت کہا تو اہل بیت کے حق میں تقصیر ہے، اگر ولادت کہا جو حق اہل بیت ان کی قداست میں ان کے احترام میں تقصیر ہے، لہٰذا ہمیں ظہور کہنا پڑے گا. صحیح. اچھا، جیسے یہ شبہ ذہن میں آیا، اب وہ جو اہل خلوص ہے، مخلص ہے، وہ اہل بیت کی شان میں تنقیص برداشت نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا بھی چاہیے. کوئی اہل بیت کی شان میں تنقیص برداشت نہیں کرے گا کہ ان سے کسی نقص کو جو کمال مطلق کے کامل نمائندے ہوں منسوخ کرے. وہ کمال مطلق کے کامل نمائندے ہیں، ان سے کسی نقص کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے. صحیح. اب اس کے ذہن میں آیا کہ اگر ولادت کہا تو ایک نقص نسبت دے دیا جائے گا اہل بیت سے. اب اس نے کہا میں ولادت نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میں ان کو منسوخ کر دوں گا کسی نقص سے، اور اس خاطر اب مجھے ضرور کہنا چاہیے. اچھا، جس شبہ کو وہ حل نہیں کر سکا وہ یہ کہ آیا ولادت کا لفظ نقص کی نسبت کا سبب بن رہا ہے، وہ اسے حل نہیں کر سکا. اچھا، ہم نے اس کے اس شبہ کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور ہم نے صرف یہ کہا کہ تم ولادت کے لفظ کو نہ کاٹو، ظہور پہ اصرار مت کرو، جبکہ ہمیں سب سے پہلے ان تمام مسائل کے اندر یہ سوچنا چاہیے مخلص اس معاملے میں کیوں پھنسا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کو شروع کرنے والا عین ممکن ہے کوئی نفس پرست ہو، عین ممکن ہے کوئی سازشی ہو، اس کو پروموٹ کرنے والا، اس کو ڈیفینڈ کرنے والا عین ممکن ہے کوئی مخلص ہو، عین ممکن ہے کوئی سازشی ہو. میں مخلص کو بھی ڈال دوں بیچ میں. اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات ممکن ہے کوئی شخص کسی معاملے کا دفاع کر رہا ہو اور خود بھی نہ جانتا ہو کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. نفس پرست بھی نہیں ہے، مخلص ہے، نہیں جانتا کیا ہونے والا. کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس تاریخ میں. اچھا، اب ہوا کیا ہے، ایک کسی نے ایک معاملے کو پیش کر دیا. اس نے کہا اگر ولادت کہتے ہیں تو سبب نقص ہے، تنقیص ہے اہل بیت کے لیے. مخلص نے کہا میں تنقیص اہل بیت کی شان میں برداشت نہیں کروں گا، چونکہ تنقیص برداشت نہیں کروں گا لہٰذا ولادت نہیں کہوں گا، ظہور کہوں گا. اب باقی کام کچھ نفس پرستوں نے کیا، اور وہ کیا، جو بھی ولادت کہے وہ دشمن ہے اہل بیت کا. اب وہ مخلص اس کو حل نہ کر سکا. بس یہ مخلص دو مشکلات میں پھنس گیا، یہ تنقیص اہل بیت سے بچ رہا تھا اس کی خاطر ظہور پہ آیا، اور بالکل صحیح کیا اس نے، نقص کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے، وہ ظہور کو اختیار کر لیتا ہے. میں بھی اس کو ڈسکس کروں گا کہ آیا ولادت کا لفظ تنقیص کا سبب بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں ولادت کہتا ہوں تو سبب نقص ہے اہل بیت کے لیے، میں نقص کو نسبت نہیں دوں گا لہذا میں ظہور کہوں گا. اور ایک نفس پرست نے اس سے کہا جو بھی ولادت کہے وہ دشمن اہل بیت. اور یہ ان دو مسائل میں پھنس گیا. اب یہ انتہائی مخلص ہے، یہ ولادت کے لفظ کو اہل بیت سے نسبت دینے کو بہت غلط سمجھتا ہے، چونکہ سمجھتا ہے اہل بیت کے حق میں تنقیص ہے. دوسری طرف سے اس کے دماغ میں آ گیا کہ جو بھی ولادت کہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے. دونوں باتیں غلط ہیں، اور ان دو غلط باتوں کو یہ حل نہیں کر سکا. لہذا پورے خلوص کے ساتھ ولادت کہنے والوں سے دشمنی کرے گا. اب یہ پورے خلوص کے ساتھ ولادت کہنے والوں سے دشمنی کرے گا، چونکہ اس کے ذہن میں دو باتیں آئی ہوئی ہیں، ولادت کا لفظ تنقیص اہل بیت ہے، اور جو ولادت کہے نقص سے نسبت ہے وہ دشمن اہل بیت ہے. لہذا اچھا اب ادھر آئیے، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے، ولادت کے لفظ کی مخالفت کی ہے. اس نے کہا نہیں، ہم 1400 سال سے ولادت کہتے تھے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 1400 سال سے ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا اپنی مرضی سے ریپلیس کرے، ایک نئی اصطلاح لے کر آئے اور ہم پر اصرار کر رہا ہے کہ وہ ہم ظہور کہیں، تم کہیں. اس نے کہا کہ جو ہم 1400 سال سے کر رہے تھے ہم وہ کریں گے. اب سامنے والا کہہ رہا ہے اگر تم ظہور کہو گے تو ہم تمہیں دشمن اہل بیت سمجھیں گے. اس نے کہا تمہاری مجال ہے کہ تم ہمیں دشمن اہل بیت سمجھو، تم سازشی ہو اور تم وہ سازشی عنصر ہو جو اہل بیت کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے آئے. صحیح. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہے چونکہ یہ ولادت کہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہے چونکہ یہ ظہور پہ اصرار کر کے سازش کو پروموٹ کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دشمن اہل بیت سمجھ رہے ہیں. کیا دونوں صحیح ہیں؟ جبکہ خوش قسمتی سے دونوں مخلص ہیں، اور بد قسمتی یہ ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے. اس طرح ہم سازشوں میں پھنستے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ایک معاملہ معاشرے کے اندر آتا ہے، اگر شروع شروع میں حل ہو جائے علمی میدان میں، اور علمی میدان میں آنے کا موقع مل جائے، ویسے تو موقع ہی نہیں رہتا، وہ آتے ہی کسی طریقے سے پبلسائز ہو جاتا ہے،
اور پبلسائز ہونے کے بعد اس کے علم اور کسی دانشگاہ میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے, صحیح. تو وہ پبلسائز ہو جاتا ہے, اس کے اوپر گروہ بندی ہو چکی ہوتی ہے. اگر کہیں یہ موقع مل جائے کہ اس کو علمی میدان میں حل کر لیں تو حل ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ پبلسائز ہو گیا, اب علم اور فن اور حکمت کے سارے دروازے بند, ختم. کیوں؟ اب جس نے بھی ولادت کی حمایت کی وہ دشمن اہل بیت ہے, چاہے فلسفے کی انتہا لے آئے, چاہے قرآن کی آیات لے آئے, چاہے وہ روایات لے آئے. صرف ایک بات ہے, اب جو اس کی مخالفت کرے وہ دشمن ہے. علم کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ عالم ہمارے درمیان شیعہ اور سنی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی معاملہ شیعہ اور سنی کے مناظرے میں آ گیا, اب علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اب کوئی کسی کی نہیں سنے گا. جیسے کوئی معاملہ گروہی اختلاف میں آ گیا, اب علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اب کوئی کسی کی نہیں سنے گا. اس خاطر معاملے کو نپٹانا ناممکن ہو جاتا ہے. اچھا, اس دوران کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی علمی میدان میں کسی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, سازشی عناصر چند طنز آمیز باتیں کہہ کر سامنے والے کو پرووک کر دیتے ہیں. وہ جو سازشی عناصر ادھر ہیں اور وہ جو سازشی عناصر ادھر ہیں, وہ چند مکالموں کا تبادلہ کرتے ہیں اور جو موضوع قابل حل تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیتے ہیں, فضا کو خراب کر دیتے ہیں, گروہ بندی کو پروموٹ کر دیتے ہیں. جتنی بھی علمی کوششیں پس منظر میں ہو رہی ہوتی ہیں حل کرنے کی, سب کے سب خاک میں مل جاتے ہیں, لہذا دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب یہاں ہوشیاری کیا تھی؟ ہوشیاری, یہ سارے مسائل کہاں سے شروع ہوئے تھے, پہلے اس کو دیکھ لیجیے, ایک شبہ سے شروع ہوئے تھے. اپنی رائے کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں, جس شبہ سے آپ دو چار ہو رہے ہیں قابل حل ہے؟ اگر قابل حل ہے تو پہلے حل کیوں نہ ڈھونڈا جائے؟ اس پہ رائے بنا کر گروہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پہلی مشکل. دوسرا معاملہ, بہت حساس معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور ولادت کے معاملے کو کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں ذرا سا ٹچ کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک پوائنٹ رہ گیا, اس کی بھی تشریح کرتا چلوں. میں نے عرض کیا تھا, اگر ہم شبہ کو حل نہ کر سکیں, غلط پوائنٹ کی وجہ سے اپنی اوپینین بنائیں, تو بدتر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس سے بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ہم اس ولادت کے معاملے میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. کسی نے تنقید سے بچنے کے لیے ولادت کا انکار کیا, کہا میں تنقید نسبت نہیں دے سکتا لہذا میں ولادت کا انکار کروں گا. اس انکار کے نتیجے میں دسیوں فضیلتوں کا خود انکار کر دیا. وہ کہہ رہا تھا میں تنقید نسبت نہیں دوں گا اہل بیت سے, بات صحیح تھی, غلط جگہ پہ دعویٰ کیا, کہا ولادت تنقیص ہے, میں تنقیص نسبت نہیں دوں گا لہذا میں ولادت کے لفظ کا انکار کرتا ہوں. جیسے ہی ولادت کا انکار کیا, پتہ نہیں چلا کہ مولود کعبہ کا بھی انکار کر دیا. 1400 سال کا دعویٰ اتنی آسانی سے ہاتھ سے نکل گیا. 1400 سال سے دعویٰ کر رہے ہیں ہم, حق دعویٰ, 100% دلائل کے ساتھ دعویٰ, امیر المومنین مولود کعبہ ہے, اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی دعویٰ دستبردار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مولود ہے, وہی ولادت کا لفظ. خود بخود دشمنوں کو دلیل دے دی, بے بنیاد دلیل. کیوں دلی؟ ولادت کے لفظ سے لڑنے کے لیے. اور کیوں لڑے تھے؟ اس لیے کہ تنقیص ہے, اپنی خام خیالی میں یوں سوچا کہ ولادت سے نسبت دینا تنقیص ہے, ہم تنقیص قبول نہیں کریں گے. مصیبت یہ کی کہ جو اور بڑی فضیلتیں تھیں ان سب کے بھی منکر ہو گئے. اب مولود کعبہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب جو روایت, ابھی تو یہ معاملہ مولود کعبہ تھا, مفاتیح الجنان کے اندر دسیوں روایات, دسیوں آپ کے پاس زیارات ہیں. اس سلام ہو اس پر جو اس دن مولود ہوئے, ساری زیارات کے منکر ہو گئے. زیارت رجبیہ مولود آیا, زیارت شبانیہ مولود آیا, جامع کبیرہ مولود آیا, ساری زیارات کے منکر ہونا پڑے گا کیونکہ لفظ مولود استعمال ہوا ہے. ایک تنقید سے بچ رہے تھے اپنی خام خیالی میں کہ تنقید ہے, جبکہ تنقید نہیں تھی. اپنی خام خیالی میں ایک تنقید سے بچ رہے تھے, 10 فضائل کے انکار میں مرتکب ہو. دس فضیلتوں کو محروم ہو گئے. دسیوں اسناد قطعی کے ساتھ جو زیارت آئی تھیں, جو قطعا اہل بیت نے ہمیں دی تھیں اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے, اس سے دستبردار ہونا پڑا. اگر یہ بات پھیل گئی, اگر یہ بات پھیل گئی, کیوں دشمن کو دلیل دے رہے ہیں اپنی نادانی میں؟ اب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک شبہ کو حل نہ کر سکے, اس شبہ کی وجہ سے دلیل بنائی, اس دلیل پر رائے بنائی, اس رائے پر گروہ بنا لیا. نفس پرستوں نے آگ لگائی, اس گروہ کو سیاست میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد انکار در انکار در انکار کا سلسلہ شروع کیا. ایک تنقید سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے, جو خام خیالی میں تنقید تھی, دس قطعی فضائل کا انکار کر دیا. کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب میں نہ قوم کی یہ سازش ہے, نہ قوم کی سازش ہے. جو موجود کعبہ کا انکار ہمارے منہ سے 1400 سال شمشیر گردن پر رکھ کے نہ نکلوا سکا, اس نے ہمیں اس طریقے سے سازش میں ڈال کر ہمارے گروہ سے انکار کروا لیا. جو ہماری روایتوں کو ہماری گردنیں کاٹ کر ہم سے نہ لے سکا. اب چند دن پہلے ایک SMS آیا, اس پہ ایک جواب دیا گیا کہ برادر یہ کام صحیح نہیں ہے. جواب میں لکھ کے بھیجا, 95% مفاتیح الجنان جعلی ہے. یہ کام تو دشمن 1400 سال میں ہمارے درمیان نہیں کر سکا. دشمن نے ہمارے ہزاروں راوی مارے اور ہماری نسلوں نے لاکھوں راوی بنا کر ان روایتوں کی حفاظت کی, اور ہمارا ایک دوست کھڑے ہو کر انہیں روایتوں کا منکر ہو گیا. یہ تو دشمن بھی نہیں کر سکا تھا جو ہم نے کر دیا. کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ایک شبہ جو علم کے میدان میں قطعاً قابل حل تھا کہ ولادت کے نتیجے میں وہ تنقید نہیں آ رہی تھی جو سمجھ بیٹھے, لیکن حل نہیں کیا, کسی کے پاس نہیں گئے کہ اس کو حل کر لیتے. اپنی دانش میں فضائل اہل بیت کے دفاع کے لیے ایک اوپینین اسٹیبلش کی, اس پر گروہ بنایا, اس پر باقیوں کا انکار کیا, اور پہنچتے پہنچتے یہاں پہنچ گئے کہ دس قطعی فضائل, دسیوں تاریخی روایات, اسناد, زیارات, سب کا انکار کر دیا. میں عرض کروں گا یہ وہ کام تھا جو دشمن نہیں کر سکا تھا, ایک لفظ کے ذریعے سے اس نے کر دیا. اچھا, یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم فکری اعتبار سے کمزور ہے, اصول طے نہیں ہوئے. ضعف کہاں پر ہے؟ ضعف یہ ہے کہ اگر کوئی علمی شبہ آتا ہے تو اسے اپنے درمیان حل نہیں کرتے, بلکہ اس کی بنیاد پر فوراً ایک اوپینین بنا لیتے. پہلے علماء کے ذریعے حل ہونا چاہیے تھا اسے, ایسے پہلے صاحبان فن کے ذریعے سے جو عرب وکیبلری کے ماہر تھے, جو عربک لنگوسٹک کے ماہر تھے, ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی ولادت کے لفظ میں یہ نقص ہے یا نہیں ہے, آیا ولادت کے لفظ کو اہل بیت سے منسوخ کرنا نقص کا سبب ہے, اور اگر کہیں یہ نظر آ جائے کہ خود اہل بیت نے اپنے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے نقص کا سبب نہیں ہوا ہوگا, تبھی تو استعمال کیا ہے. اور دسیوں زیارات موجود ہیں جس میں اہل بیت نے اپنے اجداد کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کا مطلب ہے ولادت کی وکیبلری میں وہ نقص نہیں ہے جو ان کی خام خیالی میں آ گیا تھا. اس مشکل کو حل نہیں کیا اسناد سے بے خبری کی وجہ سے. اگر جانتے ہوتے کہ اہل بیت کی قطعی روایت میں ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتے. اگر جانتے ہوتے کہ اہل بیت نے اپنے اجداد کے لیے یہ لفظ سینکڑوں دفعہ قطعی روایت میں استعمال کیا ہے تو کیوں لڑتے پھر؟ لیکن جو فتنہ پھیلانے والا تھا اس نے اس پہلو کو چھپا دیا. اس نے صرف ایک چیز سامنے رکھی, ولادت تنقیس ہے, تنقیس اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے, اور جو تنقیس کرے وہ اہل بیت کا دشمن ہے. معاملہ ختم ہو گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے. اچھا, اب اس سے ہم درس کیا ملتا ہے؟ اس درس ہی ملتا ہے خدا کا واسطہ, کسی بھی معاملے کے اندر اوپینین اسٹیبلش کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے نتائج کا کم سے کم جائزہ لے کہ بھائی نتائج کیا نکلیں گے. چلیے حق اور باطل کو تو دیکھیں آپ, آپ اپنے فکر کے ذریعے سے, اسپیشلسٹ کے ذریعے سے حق اور باطل کو چیک کریں, لیکن ذرا سا یہ دیکھ لیجیے گا نتائج کیا نکلنے والے. ایسا نہ ہو 1400 سال کی کسی محنت کو جو پاکیزہ ترین خون دے کر انجام پائی ہو آپ انکار کر بیٹھے، ہمارا سبب نہ بن جائے. عزیزان محترم، ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والے اس فکر کے ضامن ہیں، ہمیں امانت دار بننا ہے، خیانت دار نہیں بننا ہے. ہمیں 1400 سال کی نسلوں نے، پاکیزہ نسلوں نے یہ امانت پکڑائی ہے، اور ہمیں یہ امانت پوری امانت داری کے ساتھ چاہے اپنے خون کی قربانی دے کر کرنی ہو آگے نسل تک پہنچانی ہے. ہمیں خائن نہیں بننا ہے، ہمیں 1400 سال کی تسلسل کو خراب نہیں کرنا ہے. اور میں ڈر رہا ہوں برصغیر کی سرزمین پر یہ ہو رہا ہے، ہم 1400 سال کی تسلسل کو بعض جگہوں پہ خراب کر رہے ہیں. بار بار کچھ چیزیں ایسی لے کر آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں 1400 سال کا انکار کرنا پڑ رہا ہے. ہم یہ غلطی نہ کر بیٹھے، ہمیں اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مخلصین تک پہنچیں، مخلصین تک پہنچیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں پہنچنے والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم 1400 سال کے بعد اہل بیت کے وہ چاہنے والے ہیں جو پورے 1400 سال میں نہیں آئے تھے، یہ نہیں ہوا ہوگا. ہم یونیک نہیں ہیں اس معاملے کے اندر، ہم سے کہیں بہتر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہم سے پہلے ماضی میں قربانیاں دے چکے ہیں اس فکر کے اوپر. لہذا ہم کہیں وہ سب کے سب غلط تھے علم، فکر، فن، تقداست میں، اور ہم نئے ان سب سے بہتر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا قطعاً نہیں ہوا. لہذا کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور جو سمجھ گئے ہیں وہ دشمن کو موقع نہ دیں. جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے وہ دشمن کو موقع نہ دیں، پرخلوص لوگوں تک پہنچیں، ان پرخلوص لوگوں کے ساتھ رابطے کو استوار کریں تاکہ ان کے ذہن سے یہ شبہ نکلے کہ دو طرف سب کے سب دشمن ہیں. نہیں، دونوں طرف کے پرخلوص لوگ ایک دوسرے تک پہنچیں تاکہ نظر آئے کہ بیچ میں پرخلوص بہت ہیں، کچھ فیصد انتہائی کم ہیں جو سازش ہیں. آخری بات، میں نے بہت آپ کا وقت لیا اور کل بھی وقت سے ہم ایکسیڈ کر گئے تھے، آج بھی تھوڑی سی بات آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک موضوع بعض اوقات ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے اگر پوائنٹ چھوڑ دیں تو ناقص رہنے لگتا ہے، ایک پوائنٹ اور اضافہ کرتا چلتا. ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم مجھ جیسے لوگوں کو جو علمی اعتبار سے اس وسعت کے اوپر نہیں ہیں جو اس فیلڈ کی اتھارٹی اس کو ہونا چاہیے، جو علمی اعتبار سے اس اتھارٹی کے لیول پہ نہیں ہیں ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی تکفیر اور اہل بیت سے دشمنی کا فتویٰ دے سکے. یہ دعوے اور یہ اتہامات اور الزامات یہ ہمارے ہاتھ میں کھلونے نہیں بننے چاہیے. یہ کہ کوئی بھی کم علم آئے اور کہ یہ سب دشمن اہل بیت، اتنی آسانی سے کوئی بھی کم علم آئے اور وہ دوسروں کو کہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب اہل بیت کی دشمنی ہے، اتنی آسانی سے. یہ ہم نے تکفیر کا ہر وقت استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف، کبھی اب تعجب سے انسان کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. پہلے یہ ہوا کہ جو زبان دشمنوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس زبان کو مخالفین کے لیے استعمال کیا. آپ کے جو مقابلے میں لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کچھ دشمن ہیں، کچھ نہ سمجھیں، کم سمجھیں. مثلاً بہت سکون سے کہہ سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، کیا سارے غیر شیعہ دشمن اہل بیت ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں. کتنے غیر شیعہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو محب اہل بیت ہیں، صبح سے دو چار، صبح سے دو چار نہیں کسی مسئلے کو حل کر پائے. لہذا مثلا ایک کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اس کے سامنے ثابت کیا کہ بی بی کے اوپر فلاں شخص نے فلاں ظلم کیا ہے، کہا میں اس پہ نفرین کرتا ہوں جس نے بی بی کے اوپر یہ ظلم کیا، لیکن یہ ثابت کرو کہ کسی نے یہ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس آدمی کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کے سامنے ثابت نہیں ہو پا رہا کہ فلاں شخص نے بی بی پر یہ ظلم کیا ہے، لیکن اتنا وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر کسی نے بی بی پہ یہ ظلم کیا تو میں نفرین کرتا ہوں. اچھا، کیا یہ محب اہل بیت نہیں ہے؟ کیا گرچہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، شیعہ شیعہ نہیں ہے، امامت کو نہیں مانتا ہے، لیکن محب اہل بیت ہے، اہل بیت کو چاہ رہا ہے، سمجھ نہیں پایا اس کے تقاضے کیا ہیں، تاریخی اسناد کو حل نہیں کر سکا ہے، یا ایک عام آدمی کی طرح اس مسئلے پہ سوچ غور کیا ہی نہیں ہے. اکثر ایسے ہی ہیں، اکثر ایسے ہی ہیں، مخالف ہیں، غلط فکر کے اوپر ہیں، کبھی اس معاملے پر غور و فکر کیا ہی نہیں، سوچ و بچار کی عادت ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر، سوچتے تو کسی نتیجے پر پہنچتے. ہاں معتقد ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، احترام سے نام لیتے ہیں، توسل کرتے. اور اس سے بدتر ہم نے سنا ہے، اس سے بدتر سنا ہے، اس سے بدتر جن لوگوں کے ساتھ ہوا انہوں نے بتایا ہے. میں صرف آپ کی اس سماعت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، اگر میں آپ کے اندر احساس کرتا نا کہ آپ تھک رہے ہیں تو میں قطعاً اتنی دیر نہ کرتا.
برائے صحت و سلامتی علماء کرام بلند تر
ایک دوست، دو دوستوں کو لے کر معمولاً کتابوں کا ایک ڈھیر لے کر کسی کسی گاؤں میں جاتے تھے. ایک بائک لیے، تین افراد سوار میں، ایک کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، دو بندے ساتھ ہیں، کسی گاؤں میں چلے جاتے تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے تھے. وہ اس کام کو کرتے تھے، معمولاً لوگ قبول کر لیتے تھے کہ ہاں جی گئے فضائل اہل بیت ہیں، چاہے کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو فضائل اہل بیت سن لیتے تھے. کہنے کے ہم ایک علاقے میں گئے جو مشہور تھا کہ انتہائی مخالف فرقے نے فرقے کے منتقد ہیں، مشہور تھا کہ سپاہ صحابہ کے کھل کے کہنے میں کیا ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے، پاکستان کو اس غفلت کی سزا مل رہی ہے جو سپاہ صحابہ کے خلاف اس ملک کے حکمرانوں نے کی. چند دن پہلے ڈون کے اندر 5 کرمنلز کے بارے میں ریکارڈ کیا، موسٹ وانٹیڈ سارے کے سارے سپاہ صحابہ کے. اور جب 20 سال پہلے ہم چیخ رہے تھے کہ تم اپنی آستینوں کے اندر سانپ پال رہے ہو تو حکومت کو سمجھ میں نہیں آیا، جب علامہ عارف حسینی چیخ رہے تھے کہ جو تم پورے ملک کے اندر دہشت گردی کا جال بچھا رہے ہو افغان جہاد کے نام پر، یہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بنے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اب پورا ملک اس آپ کے اندر ہے اور اس سپاہ صحابہ کے نام پر نہیں معلوم انڈیا اور امریکہ کے کون کون سے جاسوس کام کر رہے ہیں یہاں پر. ہر ملک کا بے غیرت جاسوس اس گروہ اور ایسے گروہوں کے نام پر اندر گھسا ہوا ہے. اس کے اندر بھی واقعاً اہل یا واقعاً دین اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے. پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے جاسوس اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اس کے نام پر، اس سے مشابہ ناموں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا. یہ اب ہمارے ملک کو سہنا پڑ رہا ہے. باہر کہنے کے ایک علاقے میں گئے، مشہور تھا سپاہ صحابہ کا، دوسری طرف سے مشہور تھا اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، دوسری طرف سے مشہور تھا اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور سب سپاہ صحابہ کے جھنڈے لگائے کھڑے. لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی ماں ہو کیا رہا ہے یہاں پر. کہنے کے ہم وہاں پہ جا رہے تھے، بائک مٹی میں تھوڑی سی پھنسی، سلپ ہونے لگی، لڑکھڑا لڑکھڑا کے بچ گئی. تو وہاں پہ اسی علاقے کا ایک بندہ کھڑا تھا، کہنے کا پنجتن نے تمہیں بچا لیا، کہنے کا پنجتن نے تمہیں بچا لیا. یہاں کا سب پنجتن کے نام پہ بچے، ہم نے مولا کا نام لیا تھا. دیکھا سپاہ صاحب کا جھنڈا لگا ہوا، اس سے صاف پوچھا، سمجھ میں نہیں آئی بات، جھنڈا تم نے سپاہ صاحبہ کا لگایا ہوا جو اس کام کو شرک کہتے ہیں جو تم نے ابھی کیا ہے، پنجتن کے نام کو اس انداز میں استعمال کرنا ان کی فکر میں شرک ہے. تم ہو کون؟ کہنے لگا تم کون؟ کام شیا. کہنے لگا کہ تم لوگ پنجتن کے منکر ہو، ہم ماننے والے ہیں. نیا انکشاف کہ ہم منکر ہیں اور تم ماننے والے ہو، یہ کیسے ہوا؟ آؤ دیکھو کتابیں، ہم ساری کتابیں جو لائیں وہ منکر کی لائیں یا مثبت کی لائیں؟ سب سمجھ بھی نہیں آیا ہوا کیا معلوم کیا بھائی، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دشمنان اہل بیت یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ حب اہل بیت میں اتنے شدید ہیں کہ اس بات کو کہنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. انہوں نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ شیعہ منکر پنجتن ہیں. جو پہلے پہنچ گیا اس کا جھنڈا لگ گیا. اب آپ اس کو بھی جھیل لیجیے. اچھا اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کل کی دشمنوں کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کارروائی میں مائنس ون پر ہیں. آج ان کو کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, شیعہ دشمن ہیں. کل کہیں گے کہ اہل بیت کے ساتھ کوئی اور بھی تھا. پھر کہیں گے کہ دونوں فضیلت میں ایک دوسرے کے برابر تھے. چوتھے اسٹیپ میں انکار کریں گے. یہ مائنس ون پہ کھڑے ہیں ابھی. گریجولی آگے بڑھیں گے. ایک نسل لگے گی, ڈیڑھ نسل لگے گی. یہ معاملے کو اس طرح حل کریں گے. جو پہلے پہنچ جائے یہ بھی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, پہلے مخلصین تک پہنچیں, نمبر دو مخلصین کے ذہن میں جو شبہات ہیں ان شبہات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے, کوئی شبہ ہے اس کے ذہن میں, اس شبہ کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کام کو اس وسعت قلبی کے ساتھ کریں کہ یہ آپ کا بھائی ہے, آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے. اس وسعت قلبی کے ساتھ. اچھا, اب یہاں پر جو آخری نقطہ میں اضافہ کروں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ معرفت اہل بیت میں مختلف درجات پر ہیں. کسی کو حق نہیں ہے نیچے والے کو کہے کہ تم غلط ہے. کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے. ہم سب لوگ آیا معرفت اہل بیت میں ایک درجے پر ہے. مثلا میں یہ تصور کروں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کئی سو لوگ, یہ سب حب اہل بیت اور معرفت اہل بیت میں ایک درجے پر ہوں گے؟ ناممکن ہے. آیا امیر المومنین کے سارے شیعہ معرفت اہل بیت میں ایک رتبے پہ تھے؟ نہیں تھے. ہم سب کو پتا ہے درجات ایمان میں تمام اصحاب کے اندر کیٹیگریز کی. ہم سب کو پتا ہے حضرت سلمان فارسی کا درجہ کچھ اور تھا. ہم سب کو پتا ہے حضرت ابو ذر کا درجہ کچھ اور تھا. ہم سب کو پتا ہے تمام اصحاب امیر المومنین حسب مراتب مختلف درجات پہ قرار پا رہے تھے. کیا امیر المومنین نے کسی ایک سے بھی کہا کہ تم غلط ہو؟ اگر کم از کم عقیدے پہ پورا اتر رہا تھا تو امیر المومنین نے ساتھ رکھا ہے. ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اس کو جر گئے عقیدت مند سے باہر نکالا؟ ہمیں کس نے حق دیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کو کہ وہ حب اہل بیت معرفت اہل بیت میں کسی کوتاہی سے دو چار ہے تو ہم کہتے ہیں اس جرگے سے باہر ہو؟ کیا یہ ہماری میراث میں ہے؟ کیا یہ ہماری حاکمیت میں ہے کہ ہم طے کریں کہ یہ اندر ہے یا باہر ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ حق ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تکفیر یا تردید کا حق یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سازشوں کا جائزہ لیں, سازشی عناصر کو پنپنے نہ دیں, ان کا مقابلہ کریں, لیکن مخلصین کو کہتے پھریں کہ تم اس جرگے سے باہر ہو یہ حق ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ حق کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہے, مخلص ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو باہر نکال کے مت پھینکیں. یہ حق ہمیں نہیں ملنا چاہیے. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ حرب ہے جو سب نے استعمال کیا ہے. کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہابیت نے کیا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے کہا یہ شرک ہے, یہ غلط ہے, یہ دین سے باہر. ہمیشہ کا پرانا حربہ تکفیر تردید تشکیق باہر کر دو. کیوں باہر کر رہے ہیں؟ اہل بیت نے نہیں کیا. یہ وسعت کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے. دلائل کو رکھتے ہوئے ایک حد عقل ہونا چاہیے, اس کے بعد قبول کر. عمل میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, فکر کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن وہ وسعت قلبی رکھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعتقاد کا جرگہ بہت وسیع ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے پاس یہ حق ہو کہ ہم اس کو محدود کرتے چلے. خود انہوں نے نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ نتائج نکالے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے حق دیا. اب میں صرف ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں, فرش اعضا بچھاتے ہیں, کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجتے, فرش اعضا بچھاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. اچھا, کیا اندر آنے والوں کے انویٹیشن لیٹرز چیک کرتے ہیں؟ نہیں. ہمیں کوئی یہ بتائے کہ یہ شیعہ نہیں ہے تو کیا روک دیں گے؟ نہیں. وہ خدا کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کہنا کہ میں شیعہ نہیں ہوں, مجھے تمہاری مجلس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے, میں صرف کھانا کھانے آیا ہوں, میں کہوں گا اس کو بھی کبھی مت روکو. اہل بیت نے اپنے دسترخوان پر صرف کھانا کھانے کے لیے آنے والوں کو بھی کبھی نہیں روکا. ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں مخالفین کو روکنے کا حق نہیں ہے، معتقدین کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ ہم حق ہمارے پاس نہیں ہے، یہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارے گھر کی میراث نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کی میراث ہے، ہم اس میں صحیح ہونا چاہ رہے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کو ہماری حاکمیت میں نہیں قرار دیں، آپ اس میں دعوت وسیع ہے، یعنی اس میں اصلی دعوت کیا ہے؟ جس کسی کے دل میں غم حسین ہے یہاں پر بس، جس کسی کے دل میں انسانیت کے نام پر کوئی ندا ہے وہ یہاں پہ آئے بس، اس کو اتنا وسیع ہونا چاہیے تھا، کیوں اس کو محدود کرتے ہیں؟ اس کو محدود مت کرو، اس کو وسیع رکھو، اس میں لوگوں کو آنا چاہیے، اس میں سب کو دعوت ہونی چاہیے، لہذا اگر ہم کبھی حفاظت کے کسی اصول کی خاطر کسی بہرے کو بٹھائیں اور وہ چیک کرے، تو وہ چیک نہ کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ چیک یہ کرے کہ یہ خطرے کا سبب تو نہیں ہے، بس عقیدہ چیک کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، بھولیے وہ دیکھ کر یہ چیک نہ کرے کہ اگر اس کا عقیدہ میری فکر کے مخالف ہے تو میں اسے اندر نہیں آنے دوں گا، نہیں یہ نہ کرے، وہ صرف اتنا دیکھے اس کے پاس کوئی خطرناک چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ اندر جانے والوں کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، بس اتنا دیکھے، اس کے بعد اجازت دے دینی چاہیے، تو اعزاز محترم یہ بہت وسیع ہے، یہ ایک جملہ بس ایک کلمہ، یہ در اہل بیت ہے، بس در اہل بیت وسیع ہے، قاتلوں کے لیے بھی کھلا ہے، قاتلوں کے لیے بھی کھلا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر بیوی اس بات پر خدا سے شکوا کرے کہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا، اگر اہل بیت خدا سے اس پر شکوا کرے کہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو بخدا ہم میں سے کسی نے اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح حق ہے، ان کا حق بہت وسیع ہے، ہم شرمندہ ہیں، اور ہم میں طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کے حق کے بارے میں سوچ بھی سکتے، ان کا حق وسیع ہے، اگر سیدہ کے رخسار پر لگنے والے ایک تماشے کے عوض پوری انسانیت کے ظالموں کو ایک ضرب سے تحریر کیا جائے تو حق ہے، اگر سیدہ کی اس ایک مصیبت کے اوپر کہ وہ یہ کہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو میں بات بول کر بری حق کروں گی، عزیز و مولا امیر المومنین کی ضربت کی شبوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ تمام مسائل آفاقی ہیں، یہ تمام مسائل ایک زمانے کے اندر محدود نہیں ہیں، لہذا اگر صرف چشم تصور سے سوچیں کوفہ میں امیر المومنین کا گھر ہے، ایک کمرے کے اندر مولا امیر المومنین ہے اور بی بی زینب میں کلثوم فریاد کر رہی ہے، ضربت امیر المومنین ہے، آسمان کے اندر نعرہ گونج چکا ہے، تہدم اللہ ارکان الہدا، ہدایت کا ستون منہدم ہوا، نہیں معلوم پہلے امیر المومنین نے فرمایا فز تو رب الکعبہ یا پہلے جبرائیل نے کہا، دو ندائیں ایک ساتھ گونجی ہیں، امیر المومنین نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اور جبرائیل نے کہا ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا، علی مرتضیٰ شہید ہوئے، ضربت لگی، یہ جو لمحات ہیں یہ عجیب لمحات ہیں، جب امیر المومنین مسجد سے گھر لائے گئے اور دو دن تک گھر میں تشریف فرمائے، یہ لمحات عجیب لمحات ہیں، ایک موقع کے اوپر امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، اور یہ ضربت عجیب ضرب ہے اگر کوئی اس کے تصور کو لے سکے، امام حسن مصطفیٰ نے زہر سے شہید ہونا ہے جس نے ان کے جگر کو چاک چاک کیا ہے، سید الشہداء کی گردن کے اوپر خنجر چلنا ہے، اور امیر المومنین نے ضرب لیے زہر حضور ضرب لیے، گویا اپنے بچوں کو پیغام دیا ہے اے حسن مصطفیٰ زہر کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ نے زہر چکھ لیا، اور اے حسین تم شمشیر کے لیے تیار ہو جاؤ،
کہ میری فراق شکا ہفتہ ہو گئی، امیر المومنین نے دونوں کا سرمات جائے دیا. اب ایک موقع آیا، اصحاب امیر المومنین جمع ہو گئے اس لائن کو ڈھونڈنے کے لیے، روانہ ہوئے. امیر المومنین مسجد کے اندر ہیں، امیر المومنین سے سوال کیا، اے مولا آپ پر کس نے ضرب لگائی؟ فرمایا ابن ملجم نے ضرب لگائی. کہاں ہم ابن ملجم کو لے کر آتے ہیں؟ فرمایا رک جاؤ، ایک معجزہ اور دکھایا. کہا یہ باب کندھا دیکھو، اس باب سے ابھی میرے قاتل کو لایا جائے گا. بس کچھ منٹ گزرے، اس ابن ملجم کو پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے لایا گیا. یہ کریم ہے، یہ رحیم کے نمائندے ہیں. ایک موقع پر اطراف کو دیکھا کہ جو چاہتے تھے ابن ملجم کو یہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ایک موقع پر کہا اے میرے ماننے والوں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، اس نے مجھ میں ایک ضرب لگائی ہے، اس کو قصاص میں ایک ضرب لگانا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، کہا اس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. میں کہوں گا بولا آپ اپنے قاتل کے لیے اتنے رحم دل اور حسین برابر میں کھڑے، وہ قاتل نہیں ہے، وہ مقتول تھا، وہ پیاسا بھی تھا، وہ بھوکا بھی تھا، وہ غریب الوطن بھی تھا، وہ بیگوروں کا بند تھا، اس کا لاشا بابا ہوا، اس کا لاشا پھر بھی بابا ہوا. امیر المومنین نے وصیت فرمائی، اس کا لاشا پامال نہ کرنا، اس کو زندہ رکھو. اگر میں زندہ رہا تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہوا تو ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ نہ کرنا. اب ایک عجیب مرحلہ ہوا، اب گھر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. اب مجھے نہیں معلوم اس دوران میں کیا کچھ پیش آیا. علماء کے درمیان مشہور روایت ہے، گھر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، جیسے جیسے گھر نزدیک آیا اپنے اصحاب سے کہا اب اصحاب دور ہو جائے، ہم صرف نزدیک جا رہے ہیں گھر کے، صرف حسن و حسین کو گویا اجازت دی ہے کہ ہم نزدیک بڑھ رہے ہیں. کسی نے گویا استفسار کیا کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا زینب و ام کلثوم کریا کر رہی ہوں گی، لوگوں تک آواز پہنچے گی مولا یہ کنواں کا بازار ہے، یہ چند سال گزرنے ہیں پھر کنواں کا بازار لگے گا اور پھر کچھ اور ہوگا. بس ایک وقت آیا، مشہور روایت آپ کی خدمت میں، ایک وقت آیا امیر المومنین گھر کے اور نزدیک ہوئے، گویا امام حسن امام حسین نے سہارا دیا ہوا ہے. مشہور روایت کے تحت ایک دفعہ گھر کے نزدیک پہنچے، حسنین سے کہا بیٹا اپنے باپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، کہیں ام کلثوم نہ دیکھے باپ دوسرے کے سہارے پر ہے. میں کیا عرض کروں، ایک موقع آئے گا زینب تنہائی زینب بھی آپ پر ہوگی، بھائی تو دانے کا لگا بھی ہوگا، ایک اچھر ہے سے تب چل. اے عزیزو پرسادو سید اے کونیر کو، پرسادو باپ کے باپ کو، اے بی بی وہ مظلوم دنیا سے گیا جس کے گلے میں رسی بندھی، وہ دنیا سے گیا جس کا برق شکافتا ہوا، وہ دنیا سے گیا. اے پروردگار جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے امیر المومنین پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار سیدہ فاطمہ کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری جانوں کو ان کے قدموں پہ نثار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.